तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान की इन नूर भरी घड़ियों में प्रोग्राम सीरत के हसीन पहलू लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद व सलाम के नजराने पढ़ने के ताल्लुक से हदीस शरीफ का एक हिस्सा सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न सलातकुम अलैया नूरुल्लकुम यौमल कियामा, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना ये क़्यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुआ अल्लाह ताला जल जलालुहु की बारगाह में रुजू लाने का एक ज़बरदस्त अंदाज़ है। दुआ के ताल्लुक से अगर ये कहा जाए कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक ताल्लुक का नाम है। बंदा अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो कर रहा होता है, अल्लाहुम्मा या रब्बी, या इस तरह के मुख्तलिफ कलिमात इसकी ज़बान पर आते हैं, ए अल्लाह, ए मेरे पालने वाले, ए सत्तार, ए गफ्फार। उस वक्त बंदे की कैफियत ये होती है कि मेरा रब मुझे अता करने वाला है, वो नवाजने वाला है, वो मेरी खाली झोली को भरने वाला है। और बाज़ औक़ात कैफियत इस तरह की होती है कि सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे होते हैं, बस यही होता है कि मेरे रब की तरफ से कोई लुत्फ़ो करम वाली सूरत हो गई, मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे। ये बंद रास्ते भी कुशादा राह की तरफ खुलेंगे, मेरे लिए कोई मुश्किल मुश्किल ही नहीं रहेगी अगर मेरे रब की तरफ से रहमत की नज़र हो गई। हम अपने आका अपने मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुआ वाला अंदाज़ अगर देखने चलें, हमारे आका अल्लाह ताला जल जलालुहु की बारगाह में अपने लिए भी दुआ किया करते और अपने ग़ुलामों को भी दुआओं से नवाजा करते। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ये कितनी रवायतों में ये कलिमात मिलते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, या रब्बी उम्मती के कलिमात भी मिलते हैं, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, अल्लाहुम्मा अग़फिरली उम्मती, ये कलिमात भी मिलते हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने रब की बारगाह में दुआ करने में गुजरा करता था, अपने लिए अपने ग़ुलामों के लिए। गुफ्तगू की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले सहाबी रसूल हैं हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन खादम रसूल, इनको मेरे आका ने जो दुआ दी ना, वो दुआ आपके सामने रखना चाहूँगा। हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना कतादा रदी अल्लाह ताला अन, और ये हदीस इमाम बुखारी ने अपनी सही में ज़िक्र की है। आप फरमाते हैं, समितु अनसन قال قالت ام سليم للنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم انس خادمك। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन, आपने जिक्र किया कि एक मरतबा इनकी अम्मी जान हजरत अनस की अम्मी जान सैयदा उम्मे सुलैम, यह हजरत अनस को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होती हैं। आकर अर्ज करती हैं, आका अनस तो आपका खादिम है ना, हज़रत अनस ने 10 साल बारगाह रिसालत में खिदमत में गुजारे हैं, हुजूर अनस तो आपका खादिम है ना, अनस के लिए दुआ कर दीजिए। میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اور اسے تو جو بھی دینا اس میں برکت دے۔ میرے آقا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، دعا کیسی شاندار انداز میں قبول ہوئی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی گئی۔ حضرت انس کا بصرہ میں ایک باغ تھا، بقیہ سب کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگا کرتا، جناب انس رضی اللہ عنہ کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل لگتا تھا۔ اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، میرے آقا نے کہہ دیا نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، ان کا رب ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ بقیہ کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے، حضرت انس کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھل لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا دی تھی، یہ مال میں برکت ہو گئی، اولاد میں برکت کی دعا بھی دی تھی۔ اولاد میں برکت کس انداز میں ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی اپنی اولاد ہے نا، اپنی اولاد، ان کی اولاد کی تعداد 120 بچے ہیں، 120 بچے حضرت انس کے اپنے ہیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی تعداد اس کے بعد آتی ہے۔ جو آپ کی اپنی اولاد ہے نا وہ 120 بچے ہیں، اور ان میں بھی 118 بیٹے اور دو بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حفصہ اور دوسری بیٹی کا نام ام عمر۔ 118 بچوں کے نام تو بیان نہیں ہو سکیں گے، تو دو بیٹیوں کے نام آپ کے سامنے بیان کیے، حفصہ اور ام عمر۔ اور آپ کے بارے میں بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب طواف خانہ کعبہ کے لیے آتے ہیں نا، تو آپ کی اولاد کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر 90 بچے آپ کے اپنے شامل ہوا کرتے تھے، کو کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک طواف نہ ہو سکا تو وہ چلو تعداد الگ ہو گئی، اکثریت آپ کی اپنی اولاد آپ کے ساتھ طواف میں مصروف ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا کا زندہ معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مبارک انداز پر اگر غور کریں نا، ایک حضرت انس کے لیے یہ دعا کرنا، اور ایک دعا آپ کے سامنے اگر رکھوں، یہ دعا بھی بڑی توجہ والی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم فأیما مؤمن سببته فجعل ذلك له قربۃ الیک یوم القیامہ، اے اللہ اگر میں نے کسی مسلمان کو کچھ کہا ہو تو میرا اسے یہ کہنا قیامت کے دن اسے مقام قرب کی طرف بڑھانے کا ذریعہ بنا دے۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، اس کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا نے کسی کو گالی دی ہو، اس کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر کبھی گالی نہیں آئی، کبھی کو برا جملہ ہمارے آقا کی زبان پر نہیں آیا۔ ہاں یہاں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نا، علماء نے ذکر کیا کہ کسی کی غلطی پر اس کی سرزنش میرے آقا نے فرمائی نا، تو میرے آقا اس کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں، میرے مولا اگر کسی ایمان والے کو میں نے کچھ کہا ہے نا، تو میں نے اسے جو کہا یہ اس کو مقام قرب کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کچھ کہا تو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا، اور وہاں بھی جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز ہوا کرتے تھے نا، وہ انداز کیا تھے؟ ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، نہیں. کسی کو اگر تنبیہ فرمانی ہوتی نا، یہ تفہیم کی صورت کرنی ہوتی، تو عام طور پر اس کا نام لے کر اس سے بات نہیں کی جاتی تھی. یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے، پردہ بھی رہے بات بھی ہو جائے، اس کو محسوس بھی نہ ہو بات بھی ہو جائے. اچھا، اس کے لیے انداز کیا ہے؟ اجتماع صحابہ کا لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان حاضر بارگاہ ہیں، میرے آقا سب کی موجودگی میں یہ ارشاد فرما دیتے، ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ ایسا کرنے لگ گئے. اچھا، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے، بقیہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. جس آقا کے سمجھانے کا انداز اس طرح کا ہو، وہ آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ اگر میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہو نا، تو میرا اسے کچھ کہنا اس کے مقام قرب میں اضافے کا سبب بنا دے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیجئے. یہاں میرے آقا کا انداز کیا ہے؟ میں نے کسی کو اگر کچھ کہا ہو، وہ جو کہا نا، وہ اس کی غلطی پر تنبیہ یا تفہیم یا سرزنش کے لیے تھا. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم تو بلا وجہ، بلا تحقیق، بلا تفتیش، ایسے سیدھا سیدھا جا کر چڑھائی کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس میں اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو بتانے والے نے غلط بتایا تھا، مجھے تو سنانے والے نے اگر غلط بات سنا دی تھی. اچھا، جس نے مجھے بتایا تھا نا، اس نے بھی کوئی ہوائی فائر کہیں سے اڑا ہوگا، کوئی ہوائی بات سنی ہوگی، اور ایسے ہی آ کر میرے کان میں پھونک مار دی ہوگی. اس کے پاس بھی آگے کو بندہ بیان کرنے والا نہیں ہے، اس نے بھی کہیں سے سنا ہوگا. بعض اوقات کہا جاتا ہے، یار تجھے کس نے بتایا؟ یار اس کو چھوڑو، مجھے کس نے بتایا. بات ایسے ہی ہے، جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے بندہ سامنے لاؤ، یہ کہہ رہا ہوتا ہے بندہ سامنے کیوں لاؤں. بس ایسا ہی ہے، یہ بس ایسا ہی ہے کہ چکر میں ہوتا ہے. جبکہ جب وہ تانے بانے ملاتے ملاتے آگے بڑھتا ہے، تو وہ تانے بانے ہی رہ جاتے ہیں، بات کنارے پر جا کر لگتی نظر نہیں آتی. اس کے باوجود بھی کہ بلا وجہ کسی کو جھاڑ دیا، بلا وجہ کسی کو لتاڑ دیا، کسی کو برا بلا کہہ دیا، سرے عام مجمع میں کسی کی بے عزتی کر دی، اس کو بدنام کر دیا، پتہ بھی چل گیا کہ میری غلطی ہے، سامنے والے کا قصور کوئی نہیں ہے، معافی مانگنے کے لیے پھر بھی بندہ نہیں آتا، راضی کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. اس کا دل خوش کرنے کا، چلو کوئی سامان کر لوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا، چلو کچھ جملے جا کر ایسے بول دوں جو اس کے لیے تسکین جان کا سامان کر دیں، میں اس راہ کی طرف نہیں بڑھتا. کیوں؟ میری بے عزتی ہوگی، میں اپنے آپ کو نیچا کیسے دکھانے کے لیے آگے بڑھوں؟ میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے یوں اس انداز میں نیچے کرنے کے لیے کیوں جاؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. چاہے غلطی کا پتہ بھی ہو گیا، یقینی طور پر معلومات ہو گئی کہ اس معاملے میں غلط تھا، اس کے باوجود میں معافی مانگنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، صلح کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، سامنے والے کو راضی کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. کیا اس پر ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نبوی دعا کا انداز، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کس چیز کے بارے میں رب کی بارگاہ میں کیا کیا فریاد پیش کرتے ہیں. حضرت ام خالد بنت خالد یہ فرماتی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتعوذ من عذاب القبر، میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ سرکار اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے تھے. میرے مولا عذاب قبر سے بچا. ہمارے آقا کے نا کئی انداز تعلیم امت کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، میرے پیارے حبیب، آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے. جس نبی کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، وہ نبی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اور ایک مزید حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی توجہ کیجئے گا ان کلمات پہ. میرے آقا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سستی سے، بڑھاپے کی آزمائشوں سے، گناہ سے اور قرض سے. جس آقا کی بارگاہ میں سستی کا تصور ہی نہیں ہے وہ آقا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہم غور کریں، کیا زندگی میں کبھی ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوئی ہے میرے مولا مجھے سستی سے بچا لے؟ نماز صحیح انداز میں نہیں پڑھی جاتی، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، بقیہ نمازیں بھی بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. عشاء کی نماز 17 رکعت، ماہ رمضان کی بات کریں نا، 17 رکعت عشاء کی، 20 تراویح. طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہوگی، صحیح انداز میں اٹھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی ہوگی. بعض اوقات ہوتا ہے بندہ مسجد ہی کے بالکل قریب ہوتا ہے لیکن یہاں سے اٹھ کر نماز ادا کرنے مسجد میں نہیں جا پاتا. کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا نہ کروں میرے مولا مجھے سستی سے بچا، یا اللہ اپنی عبادت کے لیے مجھے چست کر دے، اپنی عبادت کے لیے مجھے قبول فرما لے. میرے آقا یہ دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے نا، اور بڑھاپا آنے کے بعد چھا جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش والی صورت ہوتی، میرے آقا نے اس سے بھی پناہ طلب کی، اور اس کے بعد یا اللہ گناہ سے بچا، میرے مولا قرض سے بچا، مجھ پر کبھی کسی کا قرض ہی نہ آئے. اور اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، من فتنۃ القبر وعذاب القبر ومن فتنۃ النار وعذاب النار. میرے پاک رب مجھے قبر کے فتنے سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے فتنے سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ علماء نے ذکر فرمایا کہ نکیرین کے سوالات جو ہے نا، یہ قبر کا فتنہ ہے. نکیرین جو منکر نکیر دو فرشتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، یہ قبر میں آئیں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، سوالات فرمائیں گے، اور پھر ان کی کیفیت جو بیان کی جاتی ہے وہ ساری کیفیت سامنے رکھیے، یہ قبر کا فتنہ ہے. مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا رہا. یہ جو سوالات ہو رہے ہیں نا قبر میں، یہ قبر کا فتنہ ہے. میرے مولا قبر کے فتنے سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے فتنے سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. یہ ساری دعائیں ہمارے آقا نے ہمیں سکھانے کے لیے فرمائی ہیں. میرا کلمہ پڑھنے والوں، یوں رب کی بارگاہ میں مانگو، یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں. ہم جو رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کو بھی دیکھیں، اس پر بھی غور کریں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، ہمارا رب کی بارگاہ میں مانگنے کا وقت کون سا ہوتا ہے، سب پر غور کرتے چلے جائیے نا. اور دعائیں کیا ہوتی ہیں، اس سے پہلے جو ایک چیز ہے نا جس کا جواب ہمیں اپنے آپ سے لینا چاہیے، میری زندگی میں کوئی دعا کا وقت بھی ہے کہ جس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سوال کرتا ہوں، کیا مجھے دعا مانگنے کی توفیق میسر آتی ہے؟ بعض اوقات ہوتا نا، فرض نماز ادا کی، فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر سارے مسلمان جو مسجد میں حاضر ہیں یہ دعا کریں گے، سب مل کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. یہ رب کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن سلام پھیر کر اٹھنے والے بھی ہوتے ہیں، بقیہ نماز کے بعد دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن دعا میں شریک ہونے والے کتنے. چلے بقیہ نماز کا کوئی جلدی ہوگی، کوئی جانا ہوگا، کوئی اور مصروفیت ہوگی، لیکن فرضوں کے بعد والی دعا کتنا وقت لگے گا دعا میں؟ 1 منٹ، 2 منٹ. یہ 1 منٹ دے کر میں اجتماعی طور پر عاشقان رسول کے قرب میں بیٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے پر قادر ہوں، لیکن شیطان مجھے اس طرف نہیں آنے دیتا، نفس مجھے اس طرف نہیں بڑھنے دیتا، میں دعا کی نعمت سے محروم رہ جاتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، دعا مانگنے کے لیے آ گئے، میں نے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا شروع کیا. چاہیے جو سوال کرنا شروع کیا تو اس میں دعا، تقریباً ہماری دعائیں نا دنیاوی امور کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہیں. ہمارے آقا کی دعا کا انداز کیا ہے آپ کے سامنے. یہ کہنے کے بعد نا دعا ابھی ختم نہیں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْفَقْرِ. مالداری کا بھی فتنہ ہوتا ہے، غربت کا بھی فتنہ ہوتا ہے. مالداری تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے، مالداری اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی طرف لے کر جاتی ہے، بندہ غریبوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، غریب تھو، یہ بھی کوئی ایسے آدمی ہیں کہ ان کو دیکھا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے. نہ نہ، ہم ان کے قریب نہیں بیٹھتے، تھوڑا سا ہٹ جاؤ، کنارے لگ جاؤ، ایک طرف ہو جا، میرے قریب نہ آنا، خبردار میرے قریب آیا تو. غریب ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے تو یا تو ہاتھ ہی پیچھے کر لیا جاتا ہے، یوں اشارہ کر کے نا بڑی حقارت کے ساتھ ایک طرف کر دیا، یا چلو ہاتھ ملا بھی لیا نا تو ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوگا، یہ میرے ساتھ ہاتھ مس کر کے چلا گیا، اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اب جب تک جناب وہ اپنے ہاتھوں کو اچھے انداز میں دھو نہیں لے گا نا، ایسے چین سکون اور قرار نہیں آئے گا. یہ تکبر، یہ مالداری کا فتنہ ہے. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا مجھے مالداری کے فتنے سے بچانا اور مجھے فقر کے، غربت کے فتنے سے بھی بچانا. غربت کا فتنہ، بندہ نہ شکری کی راہ کی طرف بڑھتا ہے، بے صبری کی راہ کی طرف بڑھتا ہے، اپنے رب پر اعتراض کرنے والے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ غربت کا فتنہ ہے. میرے مولا مجھے اس سے بچا. اور پھر کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچانا. اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ اگلے جو کلمات ہیں ان کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری حدیث پوری ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اغسل عنی خطایای بما الثلج والبرد، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ستھرا کر دے. یہ ہمارے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، جو معصوم عن الخطائیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا نا، یہ اس آقا کی دعا ہے. پھر عرض کرتے ہیں وَنَكِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَایَا كَمَا نَكَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَدَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک رکھا ہے نا، میرے دل کو اسی طرح گناہوں سے پاک کر دے. سفید کپڑے پر کسی جگہ کو معمولی سا داغ بھی ہوگا نا تو صاف دکھائی دے رہا ہوگا، بالکل واضح دکھائی دے رہا ہوگا. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا نا، ایسے میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے. یہ اس آقا کی دعا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. پھر کہتے ہیں وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے مولا جس طرح تُو نے مشرق اور مغرب کو جدا کر دیا نا، یہ کبھی آپس میں مل نہیں سکتے. میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مجھے اور میری غلطیوں کو ایسے دور کر دے، میرے نامہ اعمال میں کوئی چیز باقی نہ رہے ان میں سے. یہ آقا ہمیں سکھانے کے لیے دعا فرما رہے ہیں. ان کی زندگی میں تو گناہ ہے ہی نہیں ہے نا، یہ صرف اور صرف ہمیں سکھانے کے لیے. میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، یوں رب کی بارگاہ میں مانگا کرو. تو آئیے اسی انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے کی طرف بڑھیں. پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے وہی جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آئیے لحد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.